سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ دامن آنسوؤں سے تر ہونا، اور صحرا نوردی کے معنی اللہ کی محبت میں جنگل جنگل پھرنا، بے چین رہنا۔ پھر عشق بدامہ ہو پھر چاک گریبا ہو، پھر عشق بدامہ ہو پھر چاک گریبا ہو، پھر صحرا نوردی کا خزاں بہار میں بدل جاتی ہیں اور صحرا گلستان میں بدل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت میسا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا رحمہ اللہ ساؤتھ افریقہ میں جنگل میں جانے کے لیے خاموشی سے ہمارے حضرت میسا رحمہ اللہ کو خبر دی، اور ایک میزبان کہ جنگل میں جا کے اللہ کو یاد کریں گے۔ صبح ہوتے ہوتے اور حضرت کے روانہ ہوتے ہوتے دیکھا کہ ایک قافلہ روانہ ہو گیا، جنگل میں منگل ہو گیا، حالانکہ کوئی اشتہار نہیں تھا، کوئی کسی کو بلایا نہیں تھا، کانوں کان خبر ہوئی اور جوک در جوک لوگ پہنچنا شروع ہو گئے۔ کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، کیوں رشک گلستاں ہے بے ضرورت تعلقات، زیادہ دوستیاں، زیادہ تعلقات اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تعلقات رکھے گا تو ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا پڑے گا، بہت سے تعلقات نبھانے پڑیں گے، اسی چکر میں انسان اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ ضروری تعلقات واجبہ رکھے اور حقوق واجبہ ادا کرتا رہے، اور زیادہ اوقات کو اللہ کی یاد میں صرف کرے۔
پھر نعرہ مستانہ
تیری دیوانہ زنجیر علائق پر پھر ضرور انسان. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کا ایک شعر یاد آیا, کیا خبر تھی کہ خون بہا ہیں آپ, کیا خبر تھی کہ خون بہا ہیں آپ, ہائے لمحات غفلت دل کے, ہائے لمحات غفلت دل کے. تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی ذکر کثرت یعنی ذکر کی کثرت کرنے سے اور تھوڑی سے مجاہدے سے اللہ مل جاتے ہیں, اور غفلت سے خدا تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے, خدا تعالیٰ کے تعلق سے, خاص تعلق سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو کیا خبر تھی کہ خون بہا ہیں آپ, یعنی ہماری بعض خواہشات کی قربانی دینے سے آپ ہمیں مل جاتے. جس طرح قصاص کا حکم ہے, حد قصاص کی, کہ خون کے بدلے خون لیا جاتا ہے, خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا ہے, کہ کسی نے قتل کر دیا تو اس کا بدلہ اس کو خون سے ملتا ہے. تو لیکن پھر اس میں جو ہے شریعت نے ایک رعایت رکھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثا خون بہا پہ راضی ہو جائیں, اتنا خون بہا ہو کہ جس سے وہ مقتول کے ورثا راضی ہو جائیں اور مقتول کا خون معاف کر دیں, تو یہ اس کا بدل ہو جاتا ہے. تو یہاں اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر کے اللہ مل جاتے ہیں, اللہ مل جاتے ہیں. تو کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے ہم, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری بعض آرزوؤں کا خون کرنے سے ہمیں آپ مل جائیں گے, خالق جنت مل جائیں گے, خالق کائنات مل جائیں گے, خالق لذات کائنات مل جائیں گے, خالق نمکیات لیلائے کائنات مل جائیں گے. کیا خبر تھی ہم کو, اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہو, ہائے لمحات غفلت دل کے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کی خوب قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے, خوب قدر کرنے کی توفیق دے. رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا, رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ. رو رو کے کوئی جو لطف ہے وہ کسی اور موقع پر نہیں ملتا, اور تمام انبیاء کا, اولیاء کا ذوق تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا, خلوت میں اللہ کو یاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلوت محبوب کر دی گئی تھی, جب یہ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا کتنا دن, 40 دن, اس سے بھی زیادہ دن بس کھانا لینے اترتے تھے, پھر واپس غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ کیا چیز ہے, تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ مشغول ہونا, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. لیکن البتہ انبیاء اور اولیاء کو یہ بھی حکم ہے کہ مخلوق کی تربیت کی خاطر وہ جلوت میں بھی رہتے ہیں, اللہ کی خاطر اپنے نفس پر جبر کر کے وہ مخلوق کو بھی وقت دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی اللہ کی محبت سکھائی جائے, اللہ کا دین سکھائی جائے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے کہ بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے, زباں خاموش مگر دل غافل نہیں ہے, بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے, زباں خاموش دل غافل نہیں ہے, مجھے احباب کی خاطر ہے منظور, یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے, مجھے احباب کی خاطر ہے منظور, یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے.
رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ. دست جنوں کی طاعت دیکھے کوئی فرزانہ,
رزانہ کہتے ہیں لوگوں کو جو عقل پرست ہوتے ہیں کہ جو بات عقل میں آئے اس کو تسلیم کر لو، عقل میں نہ آئے تو اس کو رد کر دو. آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب یہ میڈیا کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہو چکا ہے، اور اس کی باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے نوجوان نسل کو، خصوصاً کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جو بات عقل میں آئے اس کو تسلیم کر لو اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو تسلیم نہ کرو. یہ بڑا فتنہ ہے اور اس میں کفر کا بھی سخت خطرہ ہے، کیونکہ جو باتیں غیب کی ہیں اس کو بغیر دیکھے ایمان لانا فرض ہے، اور اگر اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. ایسے ہی مواقع، ایسے ہی کام ہو رہے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح کرے گا مسلمان ہوگا اور شام کرے گا تو کافر ہوگا، اور شام مسلمان کرے گا تو صبح کو کافر ہوگا. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے.
دست جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، دست جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندانِ علی عقل سے بھاگا ہے وہ دیوانہ، زندانِ علی عقل سے بھاگا ہے وہ دیوانہ.
شعر کا مفہوم یہاں یا مراد یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آخرت سامنے آ جاتی ہے، جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے اور اس کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی کی فنائیت اس کے دل پر انکشاف کرتی ہے، تو پھر یہ اللہ والوں کی برکت سے اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ عشق پیدا ہو جاتا ہے، دیوانہ پن پیدا ہو جاتا ہے. دیوانہ پن کیا ہے؟ کہ اتباع شریعت میں دیوانہ پن، شریعت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، شریعت کا جو حکم آ جاتا ہے، پھر جس طرح دیوانہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا اس میں یہ دیوانہ پن آ جاتا ہے کہ وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اور اس کا رسول کا حکم دیکھتا ہے.
دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندانِ علی عقل سے بھاگا ہے وہ دیوانہ.
ہمارے کے بارے میں ہے، حضرت خود اپنی بعض اوقات اپنے حالات بیان کرتے تھے عرض والا کے حکم سے، تو جب حضرت میرسا رحمہ اللہ ہندوستان سے یہاں ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت کر کے آئے تھے، تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ سے پہلے حضرت بیعت ہو گئے تھے، اور پھر حضرت جب یہاں ہجرت کر کے تشریف لائے پاکستان تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے حضرت میرسا رحمہ اللہ کو فرمایا تھا کہ پاکستان میں آپ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کے پاس جایا کرنا کہ آپ کو وہاں پر فائدہ ہوگا، ان سے فائدہ ہوگا. اب حضرت میرسا رحمہ اللہ یہاں پاکستان میں آ کر حضرت کے بارے میں معلوم کرنے لگے، تو حضرت والا رحمہ اللہ ہمارے حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کی صحبت اور خدمت میں ایسا رہتے کہ خود کو ایسا فنا کر دیا تھا کہ حضرت کو کوئی جانتا نہ تھا یہاں پاکستان میں، اور یہاں تک کہ جو ہے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری رحمہ اللہ تشریف لایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان ہوتے تھے جن کا میلا سا بنیان اور لنگی ہوتی، اور حضرت کی دواخانے کی دوا کوٹتے تھے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی معمولی آدمی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا جب معارف مثنوی حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت ہمارے حضرت کی لکھی ہوئی ہے، حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، تو خود حضرت کے الفاظ یہ ہیں جو انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے تھے کہ معارف مثنوی پڑھ کر مجھ کو موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ لا فرق بینک و بین مولانا روم، کہ ہمارے حضرت کے بارے میں فرمایا کہ آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جس شعر کو پڑھ کے فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہد، دل دہد اورا کے دل را نہیں دہد. اہل دل کو اہل دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر دل دینے والے پر اپنا دل فدا کرتے ہیں، جس نے دل دیا اس پر اپنا دل فدا کرتے ہیں. تو اس فارسی کے شعر کو سن کر پڑھ کر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ فرمائے. تو حضرت نے خود کو ایسا مٹایا تھا. تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ حضرت کے بارے میں پوچھتے رہے تو کوئی جانتا نہ تھا, یہاں تک کہ پھر ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں آپ کو پہنچا دوں گا. تو حضرت کو پھر پہنچا دیا. پھر کسی نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں, وہاں نہ جایا کرو, اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں پاکستان میں اور بہت سارے بزرگ حضرات ہیں اتنے مشہور ہیں, وہاں کیوں نہیں جانا, ان کو تو کوئی نہیں جانتا جہاں تم جانتے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی جانے نہ جانے میں تو جانتا ہوں. ایسی عشق و محبت, ایسا دیوانہ پن تھا.
دستے جنوں کی تا دیکھے کوئی فرزان, زندہ نے علائق سے بھاگا ہے وہ دیوان, فرزان کی کو بدلے دیوان کی صدم میں, فرزان کی کو بدلے دیوان کی صدم میں, جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستان, جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستان.
اللہ کا کوئی عاشق مل جائے تو اس کے فیض سے فرزانگی دیوانگی میں بدل جاتی, ساری عقل وقل کو پیچھے کر دیتا ہے, اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے.
فرزانگی کو بدلے
ہمارے رحمہ اللہ کی یہی شان تھی. ایک مرتبہ جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو دیکھ لیتا تھا بس آپ پر فدا ہو جاتا تھا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے اندر محبت ہی محبت تھی, بال بال محبت تھا, انگ انگ محبت تھا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے, زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا, بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. ہمارے حضرت کی شان یہی تھی کہ کیسے سے کیسے حلیے کا آدمی آ جائے, عام ہو, خاص ہو, عالم ہو, عوام میں سے ہو, جاہل ہو, کیسے بھی حلیے میں ہو, حضرت ہمیشہ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ کی محبت میں, ظاہر ہے جب اللہ والے سے کوئی ملنے جائے گا تو اللہ ہی کے لیے ملنے جائے گا, تو اللہ والوں کے اللہ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ خانقاہ میں آنے والے, اللہ کی محبت میں آنے والے لوگوں کی جوتیوں کی خاک کو میں اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. ایسا حال تھا ہمارے حضرت کا. اللہ تعالی ہمیں اس کا ایک ذرہ بھی عطا فرما دے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے. اللہ والوں کی کیا بات ہوتی ہے. بہت سے واقعات ہم نے دیکھے. خود میرا ایک دوست تھا تجارتی, میری دوستی تھی اس سے تجارت کے سلسلے میں, تو وہ جیسے جدید فیشن کے نوجوان ہوتے ہیں اسی طرح کا وہ تھا. میں اس سے مال لیتا تھا یہ, مگر ایک دو دفعہ اس کو دیکھا, خانقاہ آتا تھا لیکن بیان سن کے چلا جاتا تھا. ایک دن میں نے اس کو دیکھا, قریب سے ملاقات کی, سلام دعا ہوئی, تو میں اس کو پکڑ کے حضرت کے پاس لے گیا. وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا, اس کو شرم آ رہی تھی, جو حلیہ اس کا تھا لمبے لمبے مال ہپیوں کی طرح, اور داڑھی بھی وہ جو فیشن کٹ ہوتی ہے وہ تھی, اور بھی لباس اس کا ایسے ہی تھا, تو بہت گھبرا رہا تھا. میں نے کہا نہیں تم آؤ ہمارے حضرت سے ملو. جب وہ حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا, ڈرتے ڈرتے, حضرت والا رحمہ اللہ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ آرام فرما رہے تھے, تو جب میں لے گیا حضرت کے پاس اور میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا دوست ہے, تو حضرت نے اس کو اس کا ایسی عجیب محبت سے دیکھا, میں تو وہ نگاہیں بھول نہیں سکتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایسی محبت سے اس کو دیکھا کہ وہ نظر کا تیر جگر کے پار ہو گیا, اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ کے اپنا دست مبارک بھی اٹھایا. حضرت تو عادل تھے, دایاں ہاتھ تو نہیں حضرت کا اٹھ سکتا تھا, تو حضرت نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے حضرت کا ہاتھ تھاما, اور دیر تک وہ روتا ہی رہا, روتا ہی رہا, روتا ہی رہا, بہت دیر روتا رہا. حضرت والا بھی اس کو نظر محبت سے دیکھتے رہے اور اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ میں رکھے رہے. بہت دیر کے بعد جو ہے اس کو کچھ تسلی ہوئی, ٹھنڈک پڑی, بس وہ چلا گیا. حضرت سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی, نہ کوئی دعا کے لیے کہا نہ کچھ. اس کے بعد دیکھا کہ اس کا رنگ ڈھنگ بالکل ہی بدل گیا, سب بال وال صاف ہو گئے, سر منڈا لیا اور داڑھی ماشاءاللہ ایک مٹھی, اور ٹخنا ہمیشہ کھلا رہتا ہے, دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی امام صاحب جا رہے ہیں. بس یہ اتنی سی دیر کے اندر کایا پلٹ گئی.
فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے
کے دم میں مل جائے اگر تجھ کو کوئی مستانہ مل جائے اگر تجھ کو کوئی مستانہ پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ زنجیر علائق پر پھر ظہر محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر لے ایک بار دل رانا نفس کی وہ دشمن ہے جس کی پیروی کی وجہ سے اتباع نفس کی وجہ سے انسان محبوب حقیقی سے غافل رہتا ہے اگر نفس کی اصلاح ہو جائے تو یہی نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ ہو جائے اللہ کو پا لے نفس کی اصلاح ہو جائے نفس کو رگڑ دے نفس کو مٹا دے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ کسی مرشد کامل کی تجاویز پر چلتا رہے لاکھ دنیا کچھ کہے بے فکر ہو کر اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں اور ادھر ادھر دیکھے ہی نہ کسی کی بات پر کان نہ دھرے تھوڑے ہی دن کے اندر خود ہی جو ہے وہ دل اس کا کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا کاغا سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار بی کا موالی پر واریاں دل میں سو سو بار ایک بزرگ تھے سائیں سائیں ان کا نام ہی لقبی بھی کا شاہ تھا بی کا وہ اصل نام تو ان کا معلوم نہیں مجھے شاید کہیں تذکرہ ہو بھیکا شاہ ان کا لقب پڑ گیا اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے شیخ پر اس قدر فدا رہتے تھے اور ایک مرتبہ شیخ نے ان کو ناراضگی کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور ان کو خانقاہ سے نکال دیا لیکن انہوں نے نکالا لیکن وہ نکلے نہیں چکر لگاتے رہتے تھے اس کو کہتے ہیں محبت اور ایک ہوتی ہے عقیدت محض عقیدت اس عقیدت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کبھی بڑھ جاتی ہے تو کتنی بڑھ جاتی ہے اور نہیں تو پھر بالکل غائب ہو جاتی ہے تو محبت پیدا کرنی چاہیے اللہ والوں سے بھاگنے والے جو ہے وہ اہل محبت نہیں ہوتے اہل محبت کبھی بھاگتے نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل محبت کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ اہل محبت جو ہے مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اللہ تعالیٰ قوم پیدا فرمائیں گے ایسے اگر تم بھاگ جاؤ گے دین سے پھرتے ہو تو اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں تمہیں اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے تمہیں دین کی پرواہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہیں اگر تم پھرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے اللہ کا تو کوئی نقصان ہوگا بھی نہیں اور چونکہ اللہ کی چاہت ہے کہ مجھے کچھ بندے مجھ سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری قوم پیدا فرما دیں گے ان کی خاصیت کیا ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے تو یہ صورت جو ہے اہل محبت کی شان نہیں ہوتی بھاگ جانا تو غرض یہ کہ وہ شاید ناراض ہو گئے کسی بات پہ ان کو نکال دیا مگر وہ چکر لگاتے رہتے تھے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طرح شیخ کی خوشامد درآمد کر کے کسی طرح شیخ کو مجھ پر رحم آ جائے اور پھر سے مجھے اپنے قریب کر لیں تو ایک مرتبہ بارش کا زمانہ تھا تو چھت ٹپکنے لگی شیخ کے گھر کی تو پیرانی صاحبہ جو ہے بہت پریشان تھی ایک دن شیخ گھر آئے انہوں نے کہا کہ گھر ٹپک رہا ہے آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے تو کسی کو کہہ دیں کہ گھر کی چھت ٹھیک کر دیں تو کہا کہ میں کس کو کہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ یہی بھیکا جو ہے وہ آپ کا مرید ہے وہی جانتا ہے یہ کام یہ فن آپ اس کو کہہ دیں تو کہا کہ آپ نے تو اس کو نکال رکھا ہے ہم کس طرح کہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نکالا ہے تم نے تو نہیں نکالا تم اس کو کہلوا دو انہوں نے کہلوا دیا ان کو تو موقع چاہیے تھا فوراً آ کر جو ہے وہ شہر کے چھت کی درستی میں لگ گئے اور لیپا پوتی کرنے لگے اس کی اب دوپہر کو جو شیخ آئے کھانا کھانے تو دیکھا کہ بیکا چھت پہ چڑھے ہوئے اس کی مرمت کر رہے ہیں چھت کی تو کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے کھاتے بس کام بن گیا مرید کا پیار آ گیا محبت آ گئی اس پہ اور لقمہ منہ پہ لے جاتے کہا اشارہ کر کے کہا کہ لے بھیک لے لیں ہمارے یہاں تو جو ہے مرید اپنے ناز دکھاتے ہیں نخرے دکھاتے ہیں وہ تو تلاش میں تھے کہا لے بھیک حقیقت میں شیخ کی نظر عنایت مرید کے لیے بھیک ہے، بھیک خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیک ہوتی ہے، شیخ جو کچھ دے دے وہ بھیک ہے مرید کے لیے، اس کو بھیک سمجھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناز و نخرے جو کرے میں آشام، ساقی دیتا ہے اس ساقی رکھتا ہے اسے تشنہ کام، اور گڑ گڑا کے مانگتا ہے جو جام، ساقی دیتا ہے اس کو مئے گل فام۔ تو اپنے کو محتاج سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ شیخ کے چمچے بنے رہو، خوش آمدی چمچے بنے رہو، کسی طرح شیخ کا دل جیتنے کی فکر کرو تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ کام تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے، یہ اپنے جیسے مٹی کے انسان کی خوش آمد کر رہا ہے، تو یہ اللہ کو رحم آ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے خوش آمد کر رہا ہے شیخ کی۔ تو غرض یہ کہ انہوں نے لقمہ جو ہے ان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ لے بھیک، تو بس وہ فوراً آنن فانن انہوں نے وہاں عقلی لڑائی کے پہلے سیڑھی لاؤں اور یہ کروں وہ کروں یا کس طرح اتروں نیچے، وہیں سے کود پڑے، چوٹ بھی لگی لیکن بھاگ کر وہ لقمہ منہ میں لے لیا۔ بس میرے شیخ نے فرمایا کہ اسی وقت شیخ کی نسبت ان میں منتقل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت اپنے مشائخ کی عطا فرمائے۔
محبوب حقیقی سے کب تک رہے گوار، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گوار، نفس پر تو کر لے اقبال ویرانا، نفس پر تو کر لے اقبال ویرانا، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی اثر، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی اثر، ہو خاک دم سے ظاہر کوئی خزانہ، تم سے ظاہر محبت کا خزانہ
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر زیرو کو اپنی محبت کی چاٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ اسی وجہ سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا، پہلے تم کو اپنا دیدار کرایا، پھر تم سے سوال کیا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، بلا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم دنیا میں جا کے ہمیں بھول نہ جاؤ، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے تو ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے دیکھا، یہ چوٹ ہم نے تم کو لگا دی ہے، دل کے اندر تمہارے یہ چوٹ لگا دی ہے، یہاں دنیا میں آ کر غیر ضروری تعلقات اور خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے اس پر پردہ پڑ گیا، لہذا کسی اہل دل کی صحبت جب مل جاتی ہے تو وہ دل کا رگڑا لگاتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے، اور اس طرح سے اوپر کی غفلت کی بھوسی چھڑا کر اس کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، کلی جو ہے دل کی وہ کھل جاتی ہے، پھر وہ نہ صرف یہ کہ خود بھی مست ہوتی ہے اپنی خوشبو سے اور دوسروں کو بھی مست کرتی ہے۔
گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی اثر، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی اثر، او خاک دم سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، او خاک دم سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، پھر نعرہ مستانہ، پھر نعرہ
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ میرے عزیزوں اور دوستو، فتنے کا زمانہ ہے، اور قریب قریب وہی زمانہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب دین کو لے کر چلنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا، دین کو لے کر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لے کے چلنا، مگر ایسے شخص کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو دین پر استقامت رکھے گا ایسے زمانے میں, اور ظاہر ہے کہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت اور خاص تعلق کے یہ تقریباً ناممکن ہے, محال ہے, عادتاً محال ہے, الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچا لے. لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان تقویٰ سے چل بھی رہا ہے بغیر کسی اللہ کے ولی کی صحبت کے, بالفرض کتابیں پڑھ لی, مجاہدہ کر لیا اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اور تقویٰ سے رہتا ہے جو کہ عادتاً محال ہے, لیکن اگر بالفرض ایسا وہ کر بھی رہا ہے تب بھی اس زمانے کے کسی ولی کا فیض ہے اس کو, تبھی یہ کام ہو رہا ہے. غرض یہ کہ یہ زمانہ ایسا ہی ہے, لیکن اس زمانے میں دین پر چلنے اور اس پر استقامت کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ 50 تم جیسے 50 لوگوں کو کا جیسا اجر ملے گا اس کو دین پر چلنے میں, کہ وہ زمانہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا مجاہدہ ہوتا ہے ویسا مشاہدہ ہوتا ہے, تو اس زمانے میں جو ہے فتنوں کی بھرمار ہے, سیلاب ہے. اب یہ تصویر کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بہت سختی فرماتے ہیں کہ بھائی تصویر تو تصویر ہے, بار بار یہی منع فرما رہے ہیں کہ بھائی کل مصور فی النار, کہ جو بھی حدیث پاک میں ہے کہ جتنے مصور ہیں وہ دوزخ سے ہوں گے تصویر بنانے والے, اور فرمایا کہ اشد الناس اشد العذاب یوم القیامت المصورون, کہ قیامت کے دن مصوروں کو اشد عذاب دیا جائے گا. غرض یہ کہ یہ بھی اس زمانے کا ایک فتنہ ہے, اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن بہت سے لوگ, ہمارا اس اختلاف سے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں, مفتی نہیں, لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک بڑی زبردست بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی احتیاط کا مذہب سب سے اچھا ہے. احتیاط جس بات میں تردد ہے, شک ہے, تو اس کام کو, جیسے مثلا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی دوا تجویز کرتا ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ دوا ہرگز نہ کھانا, اب تردد پیدا ہو گیا کہ کس کی بات پہ عمل کریں, تو تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کیونکہ جسمانی صحت عزیز ہے, تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ دوا نہیں کھانا, یہ صحیح نہیں ہے. چوتھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے, کہیں بھائی یہ سب دوا صحیح نہیں ہے, یہ غذا صحیح نہیں ہے, یہ مت کھانا تم کو نقصان کرے گی. تو اب کیا کرے گا, کرے گا یہی کہ بھائی احتیاط اسی میں, جب زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے بچنا چاہیے تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح 10 گلاس ہیں, ہمارے حضرت مثال دیتے تھے کہ 10 گلاس ہیں پانی کے, اس کے اندر جو ہے صاف شفاف پانی نظر آ رہا ہے, کرسٹل کلیئر پانی ہے, لیکن اچانک آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں پینے کے لیے, کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی کسی ایک گلاس میں پیشاب کا قطرہ ہے, معلوم نہیں کون سے میں ہے. اب آپ کون سا گلاس اٹھائیں گے, اس کو تو معلوم ہی نہیں, تو اب آپ 10 کے 10 گلاس سے احتیاط کریں. ہمارا مذہب احتیاط کا ہے, ہمارا کام فتویٰ دینا نہیں ہے, نہ فتویٰ کے خلاف بولنا ہے, نہ کچھ کرنا, یہ علماء کا کام ہے, لیکن ہمارا مذہب احتیاط کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتقی من یتقی الشبہات, متقی تو وہ ہے جو شبہات سے بھی بچتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ, ہمارے تمام بزرگوں نے, ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں نے اس کے خلاف شدید جو ہے وہ مزاحمت کی ہے, اور اس میں سے کسی نے بھی, ہمارے بزرگوں نے کسی نے بھی خود چاہتے ہوئے کبھی تصویر نہیں کھچوائی اور نہ ہی کبھی ویڈیو کال کری. ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے بھی کسی نے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ ویڈیو کال پہ بیان کر دیا کریں, حضرت نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا, کبھی حضرت نے ویڈیو کال نہیں فرمائی. تو ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا چاہیے اور ادھر ادھر کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. احتیاط کا مذہب, ہم کسی کے خلاف نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں آپ احتیاط کا مذہب اختیار کریں کہ بھائی خدا نہ خواستہ اگر جو ہے یہ گناہ ہوگا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے, وہاں سے تو واپسی بھی نہیں. ایک بزرگ سے ابھی میں پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ نے سے کسی نے آ کے پوچھا کہ بھائی 20 تراوی کا کیوں پڑھیں ہم, جبکہ 8 بھی ہے اور یہ بھی ہے, بحث کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو احتیاط اچھی چیز ہے, جب 8 بھی ہے وہاں 20 بھی ہے. تو آپ یہ, انہوں نے دنیاوی مثال ان کو دی کہ اگر آپ کسٹم میں جاتے ہیں مال گزاری کے لیے, تو وہاں پہلے سے پوچھ کے جاتے ہیں کہ بھائی کتنا پیسہ لگے گا, کتنی ڈیوٹی لگے گی, تو کوئی بتاتا ہے کہ 8 روپے لگے گی, کوئی بتاتا ہے 10 روپے لگے, کوئی بتاتا ہے 14 لگے گی, 12 لگے گی, ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی 20 روپے لگے گی. تو آپ احتیاطاً کیا کریں گے, آپ 20 ہی لے کے جائیں گے کہ بھئی معلوم نہیں وہاں کس سے مانگیں گے, کوئی جان پہچان والا بھی نہیں ہوگا, تو 20 روپے نہیں 22 روپے ساتھ رکھ لو تو وہاں پر جو ہے کام آ جائیں گے, بچ گئے تو بچ گئے واپس لے آئیں گے. تو اس طرح ان فوراً قائل ہو گئے کہ وہاں جا کر پھر موقع نہیں ہوگا کہ 12 رکعتیں کیوں نہیں لائے ساتھ اپنے. تو احتیاط اسی میں, اختلافی بات کوئی نہیں, بحث دلیل کوئی نہیں, کسی کے خلاف کوئی نہیں, احتیاط کا مذہب ہم اختیار کریں. تو ہم بھی گناہوں سے بچنے میں بھی احتیاط اچھی ہے, اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ احتیاط کے مذہب میں کوئی اختلاف نہیں, کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, بھائی یہی کہو کہ بھائی ہم احتیاط کرتے ہیں, ہم اس سے بچتے ہیں, بس اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات یہ ہے کہ ایک بہت اہم بات تھی, وہ لکھنا سے بھی رہیں گے. چلیں بس یہ اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی وہ بات, بہت اہم تھی, لکھنا اسے رہ گئی. لکھنا اسی لیے مفید ہے, جب بات دل میں آئے تو اس کو فوراً لکھ لینا چاہیے. تو دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بات موقع پر پھر یاد رہنے میں آسانی رہتی ہے, دوسرے یہ کہ دل پر بوجھ نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں کا طریق یہی ہے کہ اپنے دل کو خدا تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ رکھو, مشاغل میں مشغول رہتے ہوئے دل جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. اور حکیم الامت رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگل میں سیر کر رہے تھے, ٹہل رہے تھے, تو دیکھا کہ حضرت حکیم الامت نے ایک کاغذ نکالا, جیب سے پینسل نکالی اور کچھ لکھ کے واپس رکھ دیا. پھر پوچھا کہ مفتی صاحب کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ حضرت یہ دیکھا کہ آپ نے کاغذ نکالا اور اس کو کچھ لکھ کے واپس جیب میں رکھ لیا. تو فرمایا کہ میں نے میرے دل میں ایک بات بار بار کھٹک رہی تھی, بار بار آ رہی تھی, تو میں نے اپنے دل کا بوجھ کاغذ پہ منتقل کر کے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا, اللہ کی یاد کے لیے. غرض یہ کہ لکھنا بھی ہمارے حضرت نے سکھایا بھی ہے, اب ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمیشہ یہ جیب بھی حضرت اسی لیے لگواتے تھے, اور ہمارے حضرت جو ہے وہ ایک جیب یہاں ہمیشہ لگاتے تھے تاکہ کوئی دین کی بات ہو تو اس کو سائڈ جیب میں رکھنا اس کی بہتری بھی ہوتی ہے, تو اوپر کی جیب ہمیشہ لگوایا کرتے تھے ایک جیب, اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات. تو ہم لوگ بھی حضرت کی نقل میں نوٹ بک بھی رکھتے تھے اور قلم بھی رکھتے تھے, رکھا ہوا تو آج بھی ہے لیکن عمل جو ہے مجھ سے نہیں ہو پاتا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ حضرت ہر وقت آدمی ایک نوٹ بک ساتھ رکھے اور ساتھ میں ایک قلم رکھے تاکہ جو بات یاد آ جائے اس سے ذہن بھی آرام سے رہتا ہے, دل بھی سکون سے رہتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق علیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کی تلاش کرے گا, اور آدمی کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی, یعنی جب تک قبر میں نہیں چلا جاتا حرص بھی نہیں جاتی, اور یہ حکم باعتبار اکثر کے ہے, اور اللہ تعالیٰ حرص مذموم سے جس بندے کی توبہ کو چاہے قبول کر لیتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی حرص قبر ہی میں جا کر ختم ہوگی تو عمل شروع کرنے کے لیے حرص کے ختم ہونے کا انتظار کرنا سخت نادانی ہوگی, اور حق تعالیٰ کا فضل خاص جس بندے پر ہو جائے تو وہ زندگی میں بھی حرص سے پاک ہو جاتا ہے. جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ استخارہ کا بیان ہو چکا ہے، اس کی دعا کتاب میں دیکھ لی جائے، بہت کام کی دعا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو آج بھی استخارے کی سمجھ نہیں ہے کہ استخارہ کس لیے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ پڑھنے سے اور مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے سے کر لینے سے سب بات واضح ہو جاتی ہے، بہت ہی جامع کامل دعا ہے۔ آگے صلاۃ حاجت ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، پھر ہم تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین، اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے، اور حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت عطا کرے۔ پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا، اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا۔ ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے۔ جمعے کے مبارک ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ جمعرات کا سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد یہ جمعے کی مبارک ساعتیں شروع ہو جاتی ہیں، درود شریف میں جہاں تک ہو سکے کثرت کریں اور جمعے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے اچھے کپڑے پہنیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، جلد مسجد جائیں، پیدل کوشش کریں کہ میں پیدل مسجد جائیں، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اور خطبے کو غور سے سنیں، اور کوئی لاو لائب والا کام نہ کریں۔ ان اعمال پر بڑا کثیر ثواب فضیلت آئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ ہر قدم پر ایک سال کے نفل روزے، نفل اور نمازیں اور ایک سال کے نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت کی حدیث ہماری نظر سے اور کوئی گزری نہیں ہے۔ تو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خوشبو لگانا، اور باقی سنتوں کا اہتمام کرنا، اپنے بالوں وغیرہ کی صفائی، داڑھی کی زینت کرنا، اس کو ایک مٹھی کے برابر کرنا، مزین کرنا، مونچھوں کو صاف کرنا، ناخن کترنا، یہ سب اہتمام میں شامل ہے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور تربیت کے باب میں، سات روز تک آپ نے والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، پھر چند روز تک صبیبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اور ان کے اسلام میں اختلاف ہے، اور آپ ہی کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا، پھر حلیمہ سعدیہ نے پلایا، اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نسبت آٹھویں فصل کی چوتھی روایت کے ذیل میں کچھ مضمون مذکور ہوا ہے، اور انہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چچزاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ یہ عام فتح میں، یعنی فتح کے سال میں مسلمان ہوئے، اور بہت پکے مسلمان ہوئے، اور اس زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے، سو اس عورت نے بھی ایک روز آپ کو دودھ پلا دیا جب آپ حلیمہ کے پاس تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضاعی بھائی ہیں، ایک صبیبہ کے دودھ سے، دوسرے اس سعدیہ کے دودھ سے، اور جن کے آغوش میں آپ رہے ہیں وہ یہ ہیں: آپ کی والدہ ماجدہ اور صبیبہ اور حلیمہ اور شیمہ آپ کی رضاعی بہن، اور ام ایمن حبشیہ جن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یا رب صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك حربا لأعدائك. إله العالمين مال ابنكم عفا. اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما. یا اللہ آج تک جتنے گناہ کیے اللہ تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. چھوٹے ہوں بڑے ہوں, علانیہ کیے ہوں سری کیے ہوں, جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں جہالت میں کیے ہوں. الہ العالمین ہماری جہالت کو بھی معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ ہمیں علم دین کی دولت سے نوازش فرما. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. الہ العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ ہمارے جو دوست رشتہ دار والدین وغیرہ دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما. اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما. الہ العالمین ساعتاً فساعتاً متصاعداً متزائداً میرے مشائخ کے درجات کو قرب درجات قرب بے انتہا عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے مشائخ کی تعلیمات پر, اپنے قابل کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ اتباع قابل نصیب فرما. یا اللہ اتباع قابل میں جینا, اتباع قابل میں مرنا نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو جذب فرما لے, ہمارے گھر والوں کو اولادوں کو. اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ جذب فرما لے. الہ العالمین جذب فرما لے. اللہ جذب فرما لے. اے اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. صاحب اقوا نسبت ہم سب کو بنا دے. اللہ اپنی نسبت خاصہ سے نواز دے. اللہ اپنی مشیت خاصہ سے نواز دے. الہ العالمین ہم پر رحمتوں برکتوں کی نوازش نازش بارش فرما. اللہ رحمت و برکتوں کی آبشار انڈیل دے. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما دے, رشوتوں کا مکمل خاتمہ فرما دے, بے انصافی کا خاتمہ فرما دے, بدکاری کے اکٹوں کا خاتمہ فرما دے, بے حیائی کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہم سب کو شرم حیا عطا فرما, غیرت عطا فرما, دینی حمیت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے. الہ العالمین اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اللہ یہ جو بیماریوں کی وبائیں آئی ہوئی ہیں اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما دے. مہنگائی کا وبا لایا ہے اللہ, جس میں ہمیں ہمارے ملک میں برکت عطا فرما دے, اعتدال عطا فرما دے. اے اللہ اعتدال عطا فرما دے. اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما, مسائل کو ہمارے حل فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. الہ العالمین جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما. اے اللہ دیندار رشتے عطا فرما. اے اللہ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. الہ العالمین کریم مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا. اے کریم مالک اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے. اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے, مصیبت کو عافیت سے بدل دے, بیماری کو صحت سے بدل دے, ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.